الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق اللہ العظیم. میرے قابل احترام بزرگوں, اللہ جل شانہ کا بہت ہی فضل و کرم ہے اور بہت ہی بڑی عنایت اور مہربانی ہے کہ انہوں نے اولاً ہم سب کو رمضان مبارک کا مہینہ نصیب فرمایا اور پھر رمضان شریف کے روزے رکھنے کی توفیق دی اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اور عام دنوں کے مقابلے میں ماہ رمضان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی طرف رجوع ہونے کی توفیق دی, دعاؤں کی توفیق عطا فرمائی, تلاوت کی توفیق عطا فرمائی, تسبیحات کی توفیق عطا فرمائی, نماز با جماعت کا اہتمام کرنے کی کچھ نہ کچھ توفیق عطا فرمائی. یہ بھی سارے اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں جن کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم, اور پھر ان سب سے بڑھ کر اللہ پاک نے ہم پر یہ انعام فرمایا اور فضل فرمایا اور کرم فرمایا کہ ہمیں رمضان مبارک کے آخری عشرے کی اعتکاف کرنے کی سعادت عطا فرمائی. اور اکثر اس وقت ہم میں وہی حضرات ہیں جو الحمدللہ اس مسجد کے اندر آخری عشرے کے اعتکاف مسنون کر رہے ہیں. یہ اعتکاف کی دولت اور سعادت اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. اس آیت میں اللہ پاک نے یہی فرمایا ہے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم, اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم کو اور زیادہ دوں گا, ولئن کفرتم, اور اگر ناشکری اور ناقدری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. تو اس نعمت ایک دنیا کی ہوتی ہے اور ایک آخرت کی ہوتی ہے. نعمت ایک دنیا کی ہوتی ہے, ایک دین کی ہوتی ہے. دنیا کی نعمت بھی نعمت ہے, اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے اور شکر کرنے سے اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے, لیکن دین کی نعمت, عمل کی نعمت اور آخرت کی نعمت, یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اس لیے اللہ پاک نے ہمیں ایمان عطا فرمایا, یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمائے, یہ بھی بہت بڑی نعمت. رمضان شریف نصیب فرمائے, یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. پھر رمضان شریف میں نیک کاموں کی طرف کچھ نہ کچھ توفیق عطا فرمائے, یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور پھر یہ کہ رمضان شریف کے آخری عشرے کا مسنون اعتکاف کرنے کی توفیق دی, یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے. زیادہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. شکر تین طرح سے ادا ہوتا ہے. نمبر ایک, زبان سے, اللہم لک الحمد و لک الشکر, الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ سب کلمات ہیں جن سے شکر ادا ہوتا ہے. ان تمام کلمات کا سردار الحمدللہ ہے. حدیث میں آتا ہے راس الشکر الحمدللہ. تمام وہ کلمات جن سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جاتا ہے ان سب کا سردار الحمدللہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر سب سے بڑھ کر الحمدللہ کے لفظ سے ادا ہوتا ہے. تو ہر چھوٹی بڑی نعمت پر اور خصوصاً اس نعمت پر دل و جان سے الحمدللہ 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 وقت کہتے ہی تھے. بس جتنا کہہ سکتے کہے جائے, بس رٹ لگا لے اس کے الحمدللہ کی, ایک ایک نعمت پر کہہ جائے الحمدللہ 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 الحمدللہ. بس الحمدللہ ایسے اتنا کہیں اتنا کہیں کہ بس سراپا حمد بدل. ایک تو اس طرح شکر ادا ہوتا ہے. دوسرے دل سے یہ سمجھیں, دل میں یہ سمجھیں کہ یا اللہ میں اس نعمت کے لائق نہیں, اس کے میرے اندر کوئی قابلیت نہیں ہے, کوئی لیاقت نہیں ہے, کوئی صلاحیت نہیں ہے, میں اس نعمت کے ذرہ برابر بھی لائق نہیں تھا. میرے بغیر کسی لیاقت کے, میرے بغیر کسی صلاحیت کے, میرے بغیر کسی استعداد کے اور میرے بغیر کسی طاقت و قوت کے آپ نے اپنے فضل سے مجھے نعمت سے سرفراز کیا. نہ اس میں میرے علم کو دخل ہے, نہ میری عقل کو دخل ہے, نہ میری سمجھ کو دخل ہے, میری کسی صلاحیت کا اس میں کوئی دخل نہیں. بس آپ نے فضل فرمایا, ورنہ میں تو دنیا کے اندر ڈوبا ہوا تھا اور آخرت کو بھولا ہوا تھا. مسجد سے بھی میرا کوئی تعلق خاص نہ تھا, ہر طرح سے میں ان کے بے گانا تھا اور میں بالکل غافل اور لاپرواہ تھا. میں کیا جانوں اعتکاف کسے کہتے ہیں, مگر آپ نے بڑا انعام فرمایا, آپ نے مجھے اپنے کرم سے اس کی توفیق بخشی تو یا اللہ میں آپ کے گھر میں آ گیا. آپ نے مجھے اعتکاف کی ارادے کی نعمت عطا فرمائی, پھر تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائی, پھر مسجد میں قدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائی, پھر نیت کرنے کی توفیق عطا فرما دی, اور اس طرح اب آپ نے مجھے اپنے گھر میں بٹھا. میں نہیں بیٹھا, آپ نے بلایا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی کریمی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بالخصوص مسلمانوں پر اتنے مہربان ہیں کہ ان سے بڑھ کر کوئی مہربان نہیں, ان سے بڑھ کر کوئی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی بندوں سے محبت کرنے والا نہیں. اس پر چھوٹا سا قصہ سن لو جو حدیث شریف میں آیا کہ ایک مرتبہ سفر میں, اور غالباً جہاد کا سفر تھا, صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے, ایک جگہ آپ نے قیام فرمایا تو سب لوگ ادھر ادھر پھیل گئے. تو چند صحابہ کرام جو یہ واقعہ سناتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ سامنے چار پانچ درخت ہیں قریب قریب, جس کو اردو میں کہتے ہیں درختوں کا جھنڈ. ہم نے جھنڈ دیکھا, جب ہم سے قریب گئے تو ہمیں کسی پرندے کے بچوں کے بولنے کی آواز آئی. ہم اندر گئے دیکھا کہ گھونسلے میں کسی پرندے کے بچے بیٹھے ہیں, اور جیسے وہ چہچہاتے ہیں اور چلاتے ہیں اس طریقے سے وہ اپنے چہچہا رہے تھے. ہم اندر گئے اور جا کر کے گھونسلے میں سے بچوں کو لیا اور اپنے ہاتھ میں رکھا اور اوپر سے چادر ڈھک لی اور باہر آ گئے. اب جو ہی ہم جھنڈ سے باہر آئے اور آگے چلنے لگے تو ان کی ماں کو احساس ہو گیا کہ انہوں نے میرے بچے اٹھا لیے. وہ یہ محسوس کر کے بڑی بے چین اور بے قرار ہو کر فضا میں چکر لگانے لگی, جیسے وہ فریاد کر رہی ہو کہ تو میرے بچوں کو نہ لے کے جاؤ, میرے بچوں کو میرے حوالے کرو. جب ہم نے اس کو فضا میں چکر لگاتے دیکھا تو ہم نے وہ کپڑا اوپر سے ہٹا دیا. اب بچے اس کو نظر آتے جو ہمارے ہاتھ میں تھے. تو ماں اس قدر ان بچوں سے محبت کرنے والی تھی کہ اس نے نہ ہمارے سے کوئی ڈر خوف محسوس کیا نہ اس نے اپنی جان کی کوئی پرواہ کی, فوراً اڑتی ہوئی آئی اور آ کر کے اپنے بچوں پر پر پھیلا کے بیٹھ گئی. ہم نے اس کے اوپر بھی کپڑا ڈال لی. اب پرندے بھی, پرندے کے بچے بھی ہمارے ہاتھ میں اور پرندوں کی ماں بھی ہمارے ہاتھ میں. حالانکہ عام طور پرندے ہاتھ بھی نہیں آتے, لیکن اس کو اتنی محبت تھی اپنے بچوں سے کہ اس نے جان کی پرواہ کیے بغیر ہی بچوں پہ آ کے بیٹھ گئی. ہمیں خود اس کی اس محبت سے تعجب ہوا اور اسی حالت میں حضور کے پاس چلے گئے اور جا کر کے حضور سارے اس طریقے سے ہم نے اس گھونسلے میں جھنڈ میں گئے تھے, وہاں سے بچوں کو دیکھا, بچوں کو نکالا اور پھر ہم جب باہر آئے تو یہ ہوا اور پھر ماں اس کے اندر آ کے بیٹھ گئی, ہم نے اس کو بھی ڈھک دیا. اس وقت ماں اور بچے دونوں ہمارے اس ہاتھ میں ہیں. ہمیں اس ماں کی اپنے بچوں سے محبت کرنے سے حیرانی ہے کہ اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. آپ نے فرمایا کہ تم کو اس کی بچوں کی ماں سے اپنے بچوں کی محبت پر تعجب ہو رہا, اتنی اپنے بچوں سے محبت کر رہی کہ اس نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی. یاد رکھو جتنی اس پرندے کو اپنے بچوں سے محبت ہے, اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت ہے. اور فرمایا دیکھو آئندہ ایسا نہیں کرنا, تم نے ان بچوں کو بھی ستایا, ان کی ماں کو بھی ستایا, آئندہ ایسا مت کرنا, جاؤ ان کو وہیں گھونسلے میں پہنچا کر کے آؤ. تو ان کی اصلاح بھی فرما دی اور یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ کسی انسان کی بھی اپنی اولاد سے محبت نہیں ہو سکتی. اس محبت کے سلے میں اللہ پاک نے یہ بتایا کہ ہمارے اندر تو کچھ نہیں تھا لیکن انہوں نے مہربانی فرما دی, ان کو پیار آ گیا ہمارے. قرآن شریف میں اللہ پاک نے اللہ ولی المومنین, اللہ تعالیٰ ایمانداروں کے ولی اور سرپرست. اور دوسری بات یہ ہے کہ یاد رکھو کہ کسی کو کوئی آدمی بھی اپنے گھر میں کبھی بھی اپنے دشمن کو دعوت نہیں دیتا اور آنے کی اجازت نہیں دیتا. کوئی بھی اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہیں دیتا. کوئی خوشی سے چور کو بلائے گا اپنے گھر میں, ڈاکو کو بلائے گا, قاتل کو بلائے گا؟ ہرگز نہیں بلائے گا. اور بغیر پوچھے آئے گا تب بھی اس سے لڑ پڑے گا. اگر لڑنے کی ہمت ہوئی تو لڑ پڑے گا, ورنہ پھر پٹ جائے گا, خود ہی پٹائی کھا لے گا اور جو کچھ وہ لوٹ کے لے جائے گا لے جانے دے گا, اپنی جان بچائے گا. لیکن خوش نہیں ہوگا کہ بھئی یہ میرے گھر میں آیا تو لاؤ بھائی اس کی آؤ بھگت کروں, کھانا پکاؤں, دعوت کروں, چائے پلاؤں, بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے. ابھی کوئی چور ڈاکو کے آنے پہ ایسے کرتا ہے؟ ہمیشہ آدمی اپنے دوست کو اپنے گھر میں بلاتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے, جس سے تعلق ہوتا ہے, جس سے کوئی رشتہ ہوتا ہے, انہیں کو گھر میں بلاتا ہے, انہیں کی اکرام کرتا ہے, احترام کرتا ہے, ضیافت کرتا ہے. اللہ پاک نے بھی اپنے گھر میں ہمیں اپنی مہربانی سے بلایا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت ہے اس لیے اپنے گھر میں بلایا ہے. اس لیے کوئی کافر مسجد میں نہیں آتا ہے, ایماندار ہی آتا ہے. اس پہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک ہم سے محبت ہے تو اللہ پاک نے اپنے گھر میں بلایا, بس اب ہماری محبت کرنے کی دیر. ان کی طرف سے محبت میں کوئی کمی نہیں ہے, محبت میں جتنی بھی کمی ہے وہ ہماری طرف سے. وہ تو ہمارے بے انتہا قریب ہیں, بس ہم ہی ان سے بہت زیادہ دور ہیں. ہمارے حضرت کے شعر ہیں, تیرے دیکھنے کی جو آس ہے یہ زندگی کی اساس ہے, میں ہزار تجھ سے بعید ہوں یہ عجب کہ تو میرے پاس ہے. یہ تیرے دیکھنے کی جو آس ہے یہ زندگی کی اساس ہے, میں ہزار تجھ سے بعید ہوں یہ عجب کہ تو میرے پاس ہے. تیری ذات پاک ہے لازوال, تیری سب صفات ہے بے مثال, تو برون وہم و خیال ہے, تو ورائے عقل و خیال سے کسی انجمن میں قرار دے, میں نہ کسی چمن میں بہار ہے دل، کہوں کس سے حالت اظہار ہے دل کہ یہ ہر جگہ میں اداس ہے. تیرا کچھ پتا بھی جو پا گیا وہ تمام جہان پہ چھا گیا، اسے اب کسی سے امید ہے نہ کسی سے خوف و ہراس ہے. تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ پاک نے قرآن شریف فرمایا کہ اپنے بندے کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے بالکل قریب اور انتہائی ہم پر مہربان اور انتہائی اللہ تعالیٰ محبت فرمانے والے. ہم اپنی غفلت، کوتاہی، بے عملی یا بدعملی کی وجہ سے دور ہیں، ہمیں قریب آنے کی ضرورت ہے. وہ تو ہمارے قریب، وہ تو اتنے مہربان ہیں. ایک چھوٹا سا قصہ اور یاد آ گیا، سنا دوں. ایک بزرگ قبرستان سے گزر رہے تھے، تو ایک قبر کے پاس سے گزرے تو ان پر صاحب قبر کا حال منکشف ہوا اور کشف رہا تھا. اس میں یہ منکشف ہوا کہ قبر کے اندر جو میت ہے اس کو شدید ترین عذاب ہو رہا ہے. تو اس کا عذاب دیکھ کر کے ان کو بہت ہی صدمہ ہوا، بہت تکلیف ہوئی، اور انہوں نے دل سے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی اور اس کے سارے ثواب کیا چلے گئے. کچھ عرصے کے بعد دوبارہ پھر اس قبرستان سے گزر ہوا اور اسی قبر کے پاس سے گزر ہوا. اب دیکھا کہ قبر کے اندر میت بڑے آرام سے ہے اور بڑے سکون سے ہے اور عذاب کا نام و نشانی نہیں ہے. اب دوبارہ بھی گیا، میت کا حال منکشف ہوا. اب انہوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی کچھ عرصہ پہلے جب میں تمہارے پاس سے گزرا تھا تم بہت ہی سخت عذاب میں گرفتار تھے، اور اب ماشاءاللہ تم بڑے آرام اور راحت میں ہو، یہ عذاب کیسے دور ہوا تمہارا؟ تو میت نے کہا کہ بھائی جب میں دنیا سے یہاں قبر میں آیا تھا تو میں اپنی بچوں کو یتیم کر کے آیا تھا. میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے، میری بیوی تھی، میرا انتقال ہوا، بیوی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے. مرنے سے پہلے میں نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ دیکھیے میرا بچہ جو ہے تو اس کو حافظ قاری عالم بنائی، میں تو جا رہا ہوں لیکن تم اس کو میرے پیچھے سے ایسا بنائی ہو کہ یہ میرے کام آئے. جب وہ میرا بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا اور پڑھنے کے قابل ہوا تو میری بیوی نے محلے کے مکتب میں استاد جی کے پاس لے جا کر کے اس کو پڑھنے کے لیے بٹھایا. میں قبر میں عذاب کے اندر گرفتار تھا اور میرا بچہ ذرا سا بڑا ہو کر کے اب بسم اللہ کے لیے مکتب میں پہنچا. تو استاد نے جب میرے بچے کو بسم اللہ پڑھائی اور اس نے تھتراتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو میرے بچے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی میرا عذاب ختم ہو گیا. میں خود بھی حیران ہوا کہ میرا عذاب اچانک کیسے دور ہو گیا. میں نے پوچھا بھائی میرا یہ عذاب کیسے دور ہوا ہے؟ تو مجھے بتایا گیا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اس کے بیٹے نے مجھے رحمان الرحیم کہہ دیا ہے، اب اس کے باپ کو عذاب دینا ہماری شان رحمت کے خلاف. اس کے بیٹے نے ہمیں رحمان الرحیم کہا، جب رحمان الرحیم ہمیں کہا تو اب اس کے بچے کو ہم کیسے عذاب دیں، اس کے باپ کو کیسے عذاب دیں؟ اس لیے ہم نے اپنا عذاب اٹھا. ایسے مہربان ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، پروردگار عالم میں آپ کے مخلوق میں سے ان بندوں سے ملنا چاہتا ہوں جو آپ کے محبوب ہیں، میں بس ان سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن میں پہچانوں کیسے؟ آپ انہیں کوئی علامت بتا دیجئے تاکہ میں اس علامت سے ان کو پہچانوں پھر ان سے ملوں جا کر. اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جن بندوں کے ہونٹ میرے ذکر سے ہلتے ہیں وہ میرے محبوب ہوتے ہیں. بس ان کی علامت یہ ہے کہ ان کی زبان پر میرا ذکر رہتا ہے. اور ان کی زبان جو ہے وہ میرے ذکر سے ہلتی رہتی ہے اور زبان ان کے ہونٹ بھی میرے ذکر سے ہلتے رہتے ہیں. بس یہ میں ان کے میرے نزدیک محبوب ہونے کی علامت ہے. تو بھائی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں بلایا ہے, اپنے ذکر کی انشاءاللہ تعالیٰ توفیق دی ہے, دعا کی توفیق دی ہے, جو ہمیں کرنا ہے تو یہ نعمت عظیمہ ہے, یہ بہت بڑی نعمت ہم کو ملی. اور یہ آخری عشرے کا اعتکاف تو انتہائی خاص نعمت ہے. اس آخری عشرے کے اعتکاف کرنے سے اللہ تعالیٰ دو حج اور دو عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور معتکف جو مسجد میں رہتا ہے, مسجد کے باہر جتنے بھی نیک کام ہوتے ہیں سب کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے. جیسے مسجد کے باہر جہاد ہو رہا ہے, مسجد کے باہر تبلیغ ہو رہی ہے, تعلیم ہو رہی ہے, حج ہو رہا ہے, عمرہ ہو رہا ہے, صدقہ دیا جا رہا ہے, خیرات کی جا رہی ہے اور قرآن پڑھے جا رہے ہیں. غرض کہ مسجد سے باہر جہاں جہاں جو جو نیک کام انجام پا رہے ہیں, معتکف کو مسجد میں بیٹھے بیٹھے ان کا ثواب بھی ملتا ہے. اور تو یہ اندر کرے گا اس کا ثواب اس کا الگ ملے گا, وہ تو اس کے کیے ہیں, جو دوسروں نے کیے اس کا بھی ثواب ملے گا, جو یہ کر رہا ہے اس کا بھی ثواب اس کو ملے گا. اور جو شخص ایک دن کا نفلی اعتکاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان تین خندقیں حائل کر دیتے ہیں. تین, ہر خندق اتنی بڑی ہے جیسے مشرق سے مغرب تک کا فاصلہ یا زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ ہے. ایسی بڑی بڑی تین خندقیں اللہ تعالیٰ حائل فرماتے ہیں. تو دس دن میں کتنی ہو جائیں گی؟ دستی ہے تیس. تیس خندقیں دس دن کے اعتکاف کی بدولت اللہ تعالیٰ موت کے خود دوزخ سے دور فرما دیتے ہیں, یعنی بہت ہی زیادہ دور کر دیتے ہیں, یعنی دوزخ سے نکال کر اور بہت دور کر دیتے ہیں, بچا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے. یہ بہت بڑی نعمت ہے بھائی اعتکاف. تو زبان سے بھی شکر ادا کریں, دل سے بھی شکر ادا کریں, اور سب سے بڑھ کر اپنے اعضاء و جوارح سے شکر ادا کریں. اصل شکر ادا ہوتا ہے اعضاء و جوارح سے. اعضاء و جوارح یہ ہیں ہمارے ہاتھ پیر, آنکھ کان ناک دل دماغ. ان کو اللہ تعالی کی اطاعت میں لگانا, عبادت میں لگانا, گناہوں سے بچانا, یہ ہے اصل شکر. چہرہ جو اعتکاف میں ہے وہ بھی, جو اعتکاف میں نہیں ہے وہ بھی, دونوں پر شکر لازم. زبان سے بھی شکر ادا کریں, دل سے بھی شکر ادا کریں, اور پھر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مختص کر دیں. خاص طور سے معتکفین کے بھائی یہ دس دن جو ہوں گے یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اپنے گھر میں اپنے لیے بلایا, اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیں گے, اللہ پاک نے اپنے گھر میں ہم سب کو اپنے لیے بلایا. ہماری دکان چھڑوا دی, کارخانہ چھڑوا دیا, فیکٹری چھڑوا دی, محلہ چھڑوا دیا, بیوی بچے چھڑوا دیے, عزیز و اقارب چھڑوا دیے, دوست احباب چھڑوا دیے, سب سے نکال کر اپنے گھر میں بٹھایا. تو اپنے لیے بٹھایا بھی. اور کیوں بٹھایا؟ بھیک مانگنے کے لیے. ہم بھیک مانگنے کے لیے آئے. اور بھیک کیا ہے؟ بس اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو دوزخ سے آزاد کرانا ہے, اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کرانی ہے, اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا اور جنت اور فردوس مانگنی ہے, اللہ تعالیٰ سے اس کی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ مانگنی ہے. یہ ہے یہاں پہ ہم اصل اللہ تعالیٰ کے متوجہ رہنا, زبان پر ہر وقت اللہ کا ذکر رکھنا ہے, دن رات قرآن شریف کی تلاوت کرنی ہے, تمام نوافل اہتمام کے ساتھ پڑھنے ہیں, ہر نماز کوشش کرے کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو اور بآسانی کسی کو تکلیف دیے بغیر, بآسانی کسی کو تکلیف دیے بغیر صف اول مل سکے تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اشراق بھی پڑھے, چاش بھی پڑھے, زوال کے بعد چار رکعت نفل پڑھے, مغرب کے بعد معتکف حضرات تو جن میں ہمت ہے طاقت ہے 20 رکعت ابوابین پڑھے, کیونکہ کبھی کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت بھی پڑھا کرتے, 6 رکعت تو سارے سال پڑھتے رہے, 20 رکعت رمضان شریف اس آخری عشرے میں مغرب کے بعد پڑھ لیا کریں, اور الحمد للہ کے فجر پڑھ لیا کریں.
چار چار رکعت کی نیت باندھے، انشاءاللہ تعالی آدھے گھنٹے میں آپ کی 20 رکعتیں انشاءاللہ ہو جائیں گی. یہ جو تراویح ہیں اور یہ ابوابین ہیں اور جتنے نوافل ہیں دن میں رات میں، یہ بہت بڑی دولت ہے بھائی، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. یوں سمجھو کہ ایک سجدے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 1500 نیکیاں، اور ایک سجدہ کرنے پر اللہ تعالیٰ جنت میں ایک سونے چاندی یاقوت زمرد کا ایک محل بناتے ہیں جس کے 60,000 دروازے ہوں گے، ہر دروازے میں جانے جاتے ہی اندر ایک سونے کا محل ہوں گا ایک سجدے کے بدلے میں. اور رات میں دن میں کسی وقت بھی کوئی سجدہ کرے، اللہ تعالیٰ جنت میں ایک ایسا درخت لگائیں گے جس کے نیچے سے تیز رفتار سوار اگر اپنا گھوڑا دوڑائے گا 500 سال میں اس کا سایہ ختم ہوگا ایک سجدے کے بدلے. اور سجدے میں بندہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. تو اللہ پاک نے تراویح میں 40 سجدے ہمیں اپنے قرب کے عطا فرمائے ہوئے، باقی سجدے ہمیں اپنے اختیار سے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، جیسے ابا بھی نے تہجد کی نماز، وتروں کے بعد 4 نفل تو نقد ہی پڑھ لیا کریں، جسے صلاۃ اللیل کہتے ہیں. 4 رکعت کی عبادت کا ثواب شب قدر کے برابر ہے، روزانہ شب قدر کا ثواب سارے سال آپ حاصل کر سکتے ہیں. اور پھر سحری میں جب اٹھیں تو پھر تہجد پڑھیں، اس میں کم سے کم 2 یا 4 یا 8 رکعتیں پڑھ لیں، 12 بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ نوافل ہو گئے. اور تسبیحات میں ایک تسبیح استغفار کی، جو سا چاہے استغفار پڑھے، ایک تسبیح درود شریف کی، نماز والا بہتر ہے ورنہ جو سا چاہے پڑھ لے، اور ایک تسبیح سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم کی، اور ایک تسبیح تیسرے کلمے کی. یہ صبح شام 100 مرتبہ لازمن پڑھے، خاص طور سے موت کی بھی، اور ہر وقت لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یا درود شریف پڑھ دے، دونوں میں سے ایک منتخب کر لیں. جس کا دل چاہے درود شریف پڑھتا رہے ہر وقت، جس کا دل چاہے ہر وقت لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، اور وہ کوئی حافظ ہے تو ہر وقت قرآن شریف پڑھتا رہے. قرآن شریف بھی افضل الذکر ہے، لا الہ الا اللہ بھی افضل الذکر ہے، درود شریف کے بھی بے شمار فضائل و برکات ہیں. یہ کرنا، لہذا اس عشرے میں یا تو 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کورس کر لیں بھائی، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، 100 200 کے بعد ایک مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا درود شریف کا کورس کر لے 70,000 مرتبہ درود شریف پڑھ لے. دونوں میں سے کوئی ایک کورس تو کر ہی لے، اور کوئی دونوں کر لے تو بھائی نور اللہ نور ہے، پھر تو سونے میں سہاگا. اور 5 قرآن شریف ختم کر لے، کم سے کم 5 قرآن شریف روزانہ، 5 نہیں تو 3 کر لے، 3 سے کم نہیں، 5 سے زیادہ ہو سکتے ہیں، 3 سے کم نہیں ہو سکتے. قرآن شریف پڑھتے ہیں رات میں صبح سے شام تک، بس اس طرح سے یہ پڑھنے کے کام ہے سب. اس طرح اپنے آپ کو عبادت ذکر اللہ میں، تلاوت میں، تسبیحات میں مشغول رکھیں. اگر کسی کے ذمے قضا نماز ہیں تو وہ نوافل کم سے کم پڑھیں، بس 2 نفل پڑھیں بس، ابابین کے بعد 6 نفل پڑھیں بس، صلاۃ النیل کے بعد 4 رکعت پڑھیں، تہجد کے 2 رکعت نفل پڑھیں، باقی ساری نمازیں اپنے قضا پڑھیں، کیونکہ وہ فرض ہیں، ان کا وہ قرض ہے، وہ تو ادا کرنے ہی کرنی ہے. اور اب اللہ پاک نے فرصت دی ہے، ان 10 دنوں میں جتنی زیادہ سے زیادہ قضا نمازیں پڑھ سکیں ادا کر لیں، نہ پھر کم سے کم کر دیں. ہاں جن کی نمازیں قضا نہیں ہو، اسی طرح جیسے میں نے عرض کیا 10 سے پڑھیں. تو اس طرح سے ہم اس 10 دنوں کو اپنا قیمتی بنا سکتے ہیں، اور اللہ پاک نے جس کام کے لیے بلایا ہے اس کا کوئی ادنا سا حق ہم ادا کر سکتے ہیں، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے کہ یا اللہ جو بھی ہم سے اس میں کوتاہیاں ہو گئی اب معاف فرما دیجیے، اور اپنے فضل سے قبول بھی فرما دیجیے. اور ایک جو بہت زیادہ اہم اور ضروری بات ہے وہ یہ کہ بھائی اس مسجد میں آنے کے بعد، بالخصوص اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد، گناہوں سے بے حد بچے. یہ تو جتنی باتیں اس سے پہلے میں نے بتایا سارے نفل کے درجے میں، کرے ثواب نہ کرے کوئی گناہ، لیکن گناہوں سے بچنا فرض ہے. صغیرہ گناہ ہو یا کبیرہ گناہ ہو، اور چاہے اللہ تعالیٰ کی حق تلفی ہو چاہے اس میں کسی بندے کی حق تلفی ہو، گناہ جو ہے وہ گناہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی کو دعوت دینے کا سب سے بڑا ذریعہ، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے اور اللہ تعالیٰ کا غضب اترتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے گناہوں کے وبال میں آدمی گرفتار ہوتا ہے. اس لیے پہلا کام یہ آتی ہے سب سے پہلے توبہ پڑھنے کا، دو رکعت نفل پڑھ کے سارے پچھلے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے توبہ کر لے، اور کسی انسان کی حق تلفی کی ہے تو اس سے معافی مانگ لے، موبائل کے ذریعے مانگ لیں یا ٹیلی فون کے ذریعے مانگ لیں یا کسی کے واسطے سے مانگ لیں، مانگ لیں اب معافی مانگ کر، اب 10 دن یا ایسے گزارے کہ کوئی گناہ نہ ہونے پائے، گرو خاص طور سے ان گناہوں سے بھی جو مسجد کے اندر بیٹھ کر آج کل زیادہ ہوتے ہیں، اور خاص طور سے احتکاف میں بیٹھنے والے زیادہ کرتے ہیں، ان گناہوں سے بہت زیادہ بچے، دیگر گناہوں سے بھی بچے. اب میں مختصر ان کا ذکر کر دیتا ہوں. ایک گناہ تو وہ کثرت یہ ہوتا ہے کہ دو چار ساتھی کبھی خیمے کے اندر، کبھی خیمے کے باہر، کبھی ادھر کبھی ادھر بیٹھ جاتے ہیں، اور بیٹھ کر کے ادھر ادھر کی فضول اور لا یعنی بیکار باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. کبھی حکومت پہ تبصرہ کر رہے ہیں، کبھی حاکموں پہ تبصرہ کر رہے ہیں، کبھی بھتہ لینے والوں کے اوپر تبصرہ کر رہے ہیں، کبھی یونین والوں پہ تبصرہ کر رہے ہیں، کبھی آپس میں یار دوستوں برادری خاندان والوں پہ تبصرہ کر رہے ہیں، وہ ادھر ادھر کی ہانکتے رہتے ہیں، جس میں بکثرت غیبت بھی ہوتی. غیبت حرام ہے، بہتان میں لگایا جاتا ہے، بہتان بھی حرام ہے، کسی کا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے، مذاق بھی حرام ہے، کسی کی بے عزتی کی جاتی ہے، بے عزتی بھی حرام ہے، کسی کو حقیر سمجھا جاتا ہے، حقیر بتایا جاتا ہے، یہ بھی حرام ہے. اور کسی سے حسد کیا جاتا ہے، حسد بھی حرام ہے، بغض بھی کیا جاتا ہے، اور اس سے کینہ بھی دل میں رکھا جاتا ہے، وہ بھی حرام ہے. پھر بعض مرتبہ لڑائی بھی ہو جاتی ہے، وہ لڑائی بھی حرام ہے. فضول بیٹھنے میں کتنے سارے گناہ ہو. اور آج کل یہ موبائل تو آدمی کے ہاتھ میں، یہ جہاں نعمت ہے ہاں زحمت بھی ہے. اب اس کے اوپر جیسے آدمی قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، انٹرنیٹ پر فلمیں بھی دیکھ سکتا ہے، گانے بھی سن سکتا ہے، تو بعض نوجوان اس کے فرصت میں بس موبائل کو ایک کھلونے کے طور پر استعمال کرتے رہتے ہیں، اور جناب اس پر پروگرام دیکھتے رہتے ہیں، اور فلمیں دیکھتے رہتے ہیں، ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں، اور نہیں تو اس میں کھیلنے کے بہت سارے طریقے موجود ہیں، کھیل میں لگے رہتے ہیں، اور اسی طریقے سے اس کو غلط استعمال کرتے رہتے ہیں. یہ بہت بڑے بڑے گناہوں کا ذریعہ ہے بھائی، یہ ٹی وی سے کم نہیں ہے. اس لیے اس کا استعمال بھی بس کم سے کم وقت ضرورت رکھے، ورنہ بند کر کے اندر رکھے. بیچ میں بات آ گئی کہ جتنی بھی جس کے بعد قیمتی چیزیں جتنے بھی موجود سب اپنے تالے کے اندر رکھے. یہاں پر کوئی کسی کوئی چیز گم ہوگی کوئی ہم ذمہ دار نہیں ہے اس کے. آپ خود اپنے قیمتی اشیاء کے خود ذمہ دار ہیں. سوتے وقت بعض معتکفین موبائل کو چارج کرنے کے لیے لگا کے سو جاتے، جب اٹھتے تو ملتا ہی نہیں، بہت ہی زیادہ چارج ہو گیا، چارج نہیں ہو پار ہو گیا. تو آپ نے چارج کیا نا بھائی، ہم نے بھی نہیں کیا. تو خدا کے لیے ایسی غلطیاں نہ کرو، بیداری میں چارج کر لو اپنے سامنے، اور چھوڑ کے وہاں مت جاؤ استنجا کرنے، کیا ابھی آتا ہوں اتنے یہ چارج ہوگا اتنے میں آ جاؤں، تو ملے گا ہی نہیں آپ کو آنے کے بعد، اللہ بچا. تو بعض موتقف جو بعض چور بھی موتقف ہو جاتے ہیں. موتقف تو چور نہیں ہوتا، لیکن چور موتقف ہو جاتا ہے بعد میں. اس طرح سے وہ چیزیں جو یہاں سے چوری ہوتی رہتی، تمہیں خدا کے لیے اپنی قیمتی چیزوں کی خود حفاظت کریں، پیسوں کی بھی حفاظت کریں، موبائل کی بھی حفاظت کریں، دیگر قیمتی اشیاء کی خود حفاظت کریں. اور ایک درمیان میں دوسری بات بھی آ گئی کہ ہمارے نگران چوکیدار بھی ہیں، اور ہمارے نگرانی کرنے کے لیے ہمارے مسجد کے کارکنان بھی ہیں، وہ چکر لگائیں گے مختلف اوقات میں، اور یہ جو کھڑکیاں بنائی گئی ہیں خیموں کے اندر وہ دیکھنے کے لیے بنائی گئی ہیں، وہ دیکھیں گے. آپ لوگ اعتراض نہیں کریں، آپ اپنا کام کریں، وہ اپنا کام کریں گے،
وہ اندر دیکھیں گے کہ اندر کیا ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، اس کا خیال رکھیں. تمہارا ایک گناہ تو یہ ہے کہ بھائی بیٹھکوں سے پرہیز کریں. پھر کیا کریں کہ ابھی جو میں نے لمبا سارا دستور العمل بتلایا آپ کو، آپ اس پہ عمل کریں، پھر آپ تھک جائیں تو پھر آپ سو جائیں، نہ بھی تلاوت کریں نہ بھی ذکر کریں. اور ساتھ ہی آخر میں آؤ کچھ کتابوں کا سیٹ بھی آپ کو پیش کیا جائے گا، اس کتابوں کا مطالعہ کریں اور وہ مطالعہ کر کے اس کے مطابق عمل کریں. یہ آپ کا یہاں پھر دستور العمل ہے. اور ایک گناہ یہ ہوتا ہے، اللہ بچائے اللہ بچائے، وہ یہ کہ ایک خیمے والا دوسرے خیمے والے کی کا خیال نہیں رکھتا. ایک برابر میں خیمے کے اندر آدمی سو رہا ہے، آپ اپنے زور زور سے باتیں کر رہے ہیں، کبھی موبائل پہ زور زور سے باتیں کر رہے ہیں، کبھی یہاں کوئی دوست یار آ گیا اس سے زور زور سے باتیں کر رہے ہیں. برابر میں جو سو رہا ہے اس کی نیند میں خلل آ رہا ہے، یا وہ تلاوت یا ذکر کر رہا ہے اس کے ذکر و تلاوت میں خلل آ رہا ہے، یا وہ دعا مانگ رہا ہے تو اس کی دعا میں خلل واقع ہو رہا ہے. اس طریقے سے آپ اس کو ستا رہے ہیں اور مسلمان کو ایذا پہنچا رہے ہیں، اور ایذائے مسلم حرام. دوسرے آپ اپنے پڑوسی کو ستا رہے ہیں، پڑوسی کو ایذا پہنچانا الگ حرام. یاد رکھو ہم سب ایک دوسرے کے پڑوسی، اور ہمارے پرواجی بھی کہ ہم ایک دوسرے کو راحت پہنچائیں اور تکلیف پہنچانے سے پرہیز کریں. اس لیے ہر آدمی اپنے خیمے میں اس طرح سے رہے کہ اس کے برابر والے خیمے والے کو اس کی طرف سے ادنا تکلیف نہ پہنچے. بہتر یہ کہ آپ سے راحت ملے، آپ اس کو راحت پہنچائیں، اس کی خدمت کریں، اس کے کام آئیں، اس کی مدد کریں، لیکن تکلیف کم از کم یہ کہ نہ پہنچائیں. ورنہ پہنچائیں گے تو یہ ایذائے مسلم ہوگی جو کہ حرام ہے اور ناجائز. اسی سے ملتے جلتے وہ سارے کام ہیں جو مسجد کے ادب کے خلاف ہیں اور یہاں کی صفائی ستھرائی کے خلاف ہیں، کیونکہ اس سے انتظامیہ کو تکلیف ہوگی، کارکنان کو تکلیف ہوگی، اور کسی کو تکلیف پہنچانا سراسر ناجائز، بالکل حرام اور قدر ناجائز. اس لیے یہاں ہر معتکف اور ہر آنے والا اس انداز سے یہاں پر رہے کہ اس کی ذات سے کسی کو ذرا بھی تکلیف نہ پہنچے. اس لیے اپنے خیموں کے اندر سامان بھی سلیقے سے رکھیں، اپنے اوپر کی چادر بھی صاف رکھیں، فرش کے نیچے آپ کا فرش کے اوپر آپ کا بستر ہونا چاہیے یا نیچے چادر ہونی چاہیے، تاکہ آپ کچھ کھائیں پیئیں تو مسجد کے فرش پہ کچھ بھی نہ گرے. جو کچھ گرے وہ یا تو دستخوان پر گرے یا گرے تو آپ کی چادر پہ گرے، اس لیے کہ مسجد میں گرے گا، مسجد کا فرش گندا ہوگا، آپ مسجد گندا کرنے کے گناہ کبیرہ کے اندر مبتلا ہوگی. اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ یہ بجلی، لائٹ، پنکھے یہ امانت ہے، اس کے اندر اسراف اپنے گھر میں بھی ناجائز، مسجد میں بدرجہ ہونا ناجائز. بعض معتکف اس کی پرواہ نہیں کرتے، بس پنکھا کھلا چھوڑ چھوڑ، ایک دفعہ کھول دیا تو بس کھول دیا، اب چاہے وہ اندر ہے یا نہیں ہے، بس برابر پنکھا جھل رہا ہے. کارکنان بند کر دیں کر دیں، اس کو توفیق نہیں ہوتی کہ میں پنکھا بند کر دوں. اسی طرح آپ دیکھیں گے نماز باہر ہو رہی ہے اور جناب خیموں کے اندر بعض لائٹیں بیکار چل رہی ہیں، کیوں چل رہی ہے؟ اسراف ہے. اپنے گھر میں بھی اس طرح سے بیجا اور بیکار بجلی جلانا ناجائز ہے، مسجد میں کیسے جائز ہوگا؟ یا تو اور بھی زیادہ ناجائز. اس لیے لائٹیں، پنکھے بقدر ضرورت چلیں، بلا ضرورت نہ چلیں. جب ضرورت ہو چلائیں، اجازت ہے آپ، جب ضرورت نہ ہو بند کر کے جائیں. اگر آپ نیچے جا رہے ہیں بند کر کے جائیں، نماز پڑھنے جا رہے ہیں بند کر کے جائیں، استنجا کرنے جا رہے ہیں بند کر کے جائیں. اس طریقے سے لائٹوں کو ضائع اور بلا وجہ اور بلا ضرورت استعمال کرنے کے گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں. ایسے ہی میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے اچھا پانچ غسل خانے الحمدللہ یہاں پر ہیں، وہ آپ کی راحت کے لیے الحمدللہ بنوائے گئے ہیں اور رکھے گئے ہیں، ان کی صفائی ستھرائی بھی آپ ہی کے ذمے ہے. جیسا آپ صاف ستھرا استعمال کرنے کے لیے جائیں، جب نکلیں تو صاف ستھرا کر کے نکلیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے صابن دانی اپنے ساتھ لے کے جائیں، جب آپ آئیں تو صابن دانی واپس لے کے آئیں، اندر چھوڑ کے نہ آئیں، اور جہاں صابن دانی آپ نے رکھے تھے وہاں جو صابن گرا اسے صاف کریں، اور اس طریقے سے جو نہانے کی جگہ ہے اس کو بھی آپ صاف کر کے آئیں، کیونکہ نہانے سے جب میل اترتی ہے میل چپکتی،
کہ میل چپکتی ہے تو غسل خانہ گندا ہو، تو آپ اس کو صاف ہی کر کے آئیں، اس طریقے سے اس کو صاف رکھیں. اور جیسے میں نے مغرب سے پہلے عرض کیا تھا کہ پچھلے سال ہمیں یہ بڑی افسوسناک صورت دیکھنے میں آئی کہ بعض معتکفین نے یہ ظلم کیا اللہ بچائے کہ ان غسل خانوں کے اندر زیر ناف بال صاف کر دیے، بغل کے بال صاف کیے، اور پھر مزید ظلم یہ کیا کہ وہ بال بھی وہیں چھوڑ دیے، اس طریقے سے اس کو گندا کر کے سڑا کر کے وہ باہر نکلے. ارے بھائی یہ ایسا کرنا تو اپنے گھر میں بھی جائز نہیں ہے، تو مسجد میں کیسے جائز ہوگا؟ تو اس ظلم سے آپ کو بچائیں بھائی. اللہ تعالیٰ گھر میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے کے لیے. یہ تو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا طریقہ ہے، اس لیے کہ اب کارکنان بھی پریشان اور ان کو بھی گھرا رہی ہے، صاف کرتے ہوئے ان کو بھی ان کی طبیعت بھی نفرت کھا رہی ہے، اور دوسرا جو نہانے کے لیے جا رہا ہے اس کو بھی نہاتے ہوئے گھرا رہی. اس لیے ایسی حرکت نہ کرے. اسی طرح الحمدللہ یہ دفعہ آپ دیکھیں گے دونوں غسل خانوں میں لوشن والا صابن کی بوتلیں لگائی گئی ہیں، ان کو بڑی احتیاط سے استعمال کریں، بے دردی کے ساتھ بے تکے پن سے استعمال نہیں کریں. اسی طرح تولیے بھی انشاءاللہ لگائے جائیں گے، تو تولیے بھی احتیاط سے استعمال کریں، وہ انشاءاللہ تعالی بدلتے جائیں گے اور آپ کو صاف ستھرے اکثر انشاءاللہ تعالی ملیں گے. ساتھ ہی اپنا صابن بھی اگر استعمال کرنا ہے، پیش استعمال کرنا ہے یا منجن استعمال کرنا ہے، وہاں جا کے کریں بے شک، لیکن جب اٹھیں تو صاف کر کے اٹھیں. جس طریقے سے اوپر کی دیوار میں کوئی گندگی نہ ہو، ایسی نالی کے اندر بھی گندگی نہ چھوڑ کے آئے آپ، پانی وغیرہ سے نالی بھی صاف کر کے آئے آپ. اس لیے کہ آپ نے وہاں بلغم صاف کیا ہے، ناک صاف کی ہے، اور کچھ اپنے چکنائی وغیرہ وہاں پھینکی ہے یا کوئی ڈالی، تو وہ کون صاف کرے گا بھائی؟ یہ کارکنان تو آپ کے نوکر نہیں ہیں، آپ مسجد میں آئے، آپ کی صفائی آپ کے ذمے ہے، لیکن وہ آپ کے معاون مددگار ہیں، آپ ان کے ساتھ تعاون کریں گے، وہ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو نالیوں گندا نہیں کریں، اور اسی طریقے سے پلیٹیں صاف کرنے کے بعد نالی بھی صاف کریں، اور اسی طریقے سے کچرے کے لیے ڈبے رکھے گئے. اب کیا کرتے ہیں بعض وہ تو کہ ڈھکنا کھولنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے، جو آیا یوں پھینکا، جو آیا یوں پھینکا، اب وہ اندر سے خالی اوپر سے بھرا ہوا، اس سے زیادہ بے تکاپن کیا ہوگا بھائی؟ بدتمیزی کیسے کہتے ہیں، بدتہذیبی کیسے کہتے ہیں، اور آئے احتکاب میں، تو بھائی اس سے تھوڑی اللہ پاک راضی ہوں گے، اس میں آپ کو تھوڑی احتکاب کا ثواب ملے گا، اس میں تو عذاب ہوگا آپ کی گردن پہ. اس لیے کہ آپ نے مسجد میں آ کر کے مسجد کو گندا کیا ہے. اسی طریقے سے اللہ بچائے بعض موت کے روٹی بچ جاتی ہے، تو بھائی ہمیں حدیث میں آیا اکرم الخبزہ، روٹی کا اکرام کرو. تو اس کا اکرام یہ ہے کہ اول تو اتنی گھر سے روٹی منگواؤ کہ وہ پوری ہو جائے، اور اگر بچ جائے تو اس کو لپیٹ کے رکھ لو اور دوسرے وقت میں استعمال کر لو، اور اگر دوسرے وقت میں استعمال نہیں کرنا ہے تو اپنے گھر بھیج دو، یہاں ڈالنے کی ضرورت ہے. بعض لوگ جو ہے ڈالتے تو مجبوراً ان کے خاطر ہم نے پھر الگ سے ایک برتن رکھوایا ہے جس میں صرف روٹی کے ٹکڑے ڈالے جائیں گے جو یہاں سے اٹھا لیے جائیں گے، اور پھر احترام سے اکرام سے جانور کام آ جائے ان تک ان شاء اللہ تعالیٰ وہ پہنچائے جائیں گے. تو اس میں روٹی کے حصے میں روٹی ڈالیں، کچرے کے ڈبے میں کچرا ڈالیں. اب جو اسے خلاف کرے گا تو وہ تو بھائی حرام ہوگا، اس لیے کہ یہ تو اذیت پہنچانا ہے نا. کارکنان تو اس میں رات دن یہ کام کریں گے کہ بھائی صفائی رہے، آپ کو راحت ملے، سکون ملے، چین ملے، ہر چیز آپ کو صاف ملے، قاعدہ سلیقے سے آپ کو یہاں پر اعتکاف کرنے کی توفیق ملے. لیکن آپ الٹا کریں کام تو ظاہر ہے انہیں تکلیف ہوگی، اور تکلیف پہنچانا حرام ہے، وہ تکلیف پہنچانا الگ حرام، اور وہ بے قاعدہ الٹا سیدھا کام کرنا وہ الگ نہ جائے وہ گناہ کام. تو یہ ہے وہ گناہ کام جن سے مسئلے پوچھنے کی ضرورت ہے. اس لیے اپنے یاروں دوستوں سے پہلے کہہ دو بھائی ہم تو ہیں اعتکاف میں، بھائی اب ملیں گے انشاءاللہ عید کو، یہاں آ جائیں تو مختصر ملاقات کر کے ان کو رخصت کرو. ایک یہ ہوتا ہے کہ معتکفین اپنے چھوٹے چھوٹے نابالغ بچوں کو مسجد میں لے آتے ہیں، اگر کوئی لیا ہے گود میں رکھے اور ملا کر کے لے جائے اس میں تو کوئی حرج نہیں. یا بچے ایسے ہیں جو سمجھدار ہیں، ہوشیار ہیں، مسجد کے آداب سے واقف ہیں، مسجد میں آ کر کے شور نہیں کرتے، دوڑ نہیں لگاتے، بھاگتے نہیں ہیں، کوئی مسجد کی بیعت بھی نہیں کرتے، ان کی بھی گنجائش ہے. لیکن چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو جن کو مسجد کے کوئی ادب معلوم نہیں ہے، وہ مسجد میں خدا نہ خواستہ پیشاب کر دیں، پخانہ کر دیں، یا مسجد میں بھاگے دوڑیں، تو بھی یہ ناجائز ہے بالکل. لہٰذا ایسے بچوں کو مسجد میں لانے سے مکمل احتیاط کریں، مکمل پرہیز کریں، بس ان سے آپ جا کر کے اعتکاف سے فارغ ہو کر کے مل لیجیے۔ تو یہ وہ چند موٹے موٹے گناہ ہیں جن سے بچنا سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہے، ان سے بچیں۔ اور مسجد کے حدود میں نے بتائی دی تھی، الحمدللہ دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ الحمدللہ مسجد کا حال اور مسجد کے اوپر اندر کی دونوں گیل، تینوں طرف گیل تھی، اور یہ کوریڈور وہ کوریڈور، اور یہ نیچے کا بھی سہن، یہ اوپر کا بھی برآمدہ، نیچے کا بھی برآمدہ، اور اسی طریقے سے الحمدللہ اس دفعہ آگے بھی ایک گیل تھی وہ بن گئی ہے ماشاءاللہ، وہ بھی مسجد کے اندر ہے۔ موت کی فین کو وہاں پر ہم نے بستر بچھانے کی اجازت دے دی ہے، وہ حصہ بھی مسجد میں ہے، ادھر کا تو ہے ہی مسجد میں حصہ الحمدللہ۔ وہ جو سامنے مشرقی جانب جو گیلری ہے وہ مسجد سے باہر، وہاں کوئی موتقف نہ جائے، نہ لیٹنے کے لیے، نہ بیٹھنے کے لیے، نہ تلاوت کے لیے، نہ تسبیح پڑھنے کے لیے۔ وہاں جو آدمی جائے گا اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ وہاں پر الحمدللہ ہم نے لال پٹی کا نشان بھی لگا دیا اور نیچے ہر پلر پہ لکھ بھی دیا، اور وہاں بھی ہم نے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی ہے تاکہ کوئی بے دھیانی میں بھی آگے جانا چاہے تو نہ جا سکے۔ اب وہ کوئی زبردستی جائے گا تو وہ خود ہی سے پیدا ہوا۔ اس طریقے سے یہ کام الحمدللہ یہاں ہمیں کرنے چاہیے۔ اور ایک یہ ہے کہ یہاں پر تین درس ہوتے ہیں الحمدللہ ہر سال، ایک تو یہی عشاء کے بعد، اور ایک ہوتا ہے فجر کے بعد درس قرآن کریم، وہ حضرت مولانا محمود اشرف صاحب دامت برکاتہ دیا کرتے ہیں۔ آپ حضرات ان سے درخواست کریں گے تو انشاءاللہ وہ درس شروع کر دیں گے۔ اس درس کی بھی ہمیں بڑی ضرورت ہے، تمام موتقفین اس میں تمام سے شرکت کریں، جو سنیں اس پر عمل کریں۔ اور ایک بیان حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ کا ہوتا ہے جو ظہر کے بعد ہوا کرتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہفتے سے میلے شروع ہو جائے گا، تو اس میں بھی آپ حضرات شرکت کریں، اور اس نیت سے شرکت کریں جو سنیں گے انشاءاللہ تعالی عمل کریں۔ ہم اور آپ یہاں پر آئے ہیں اصل میں عمل کرنے کے لیے، جب عمل کرنے کے لیے آئے ہیں تو عمل سے شکر ادا ہوگا، جب شکر ادا ہوگا تو پھر ہمارا اعتکاف کامیاب ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور اس کا جو ثواب ہے وہ بھی حاصل ہوگا، اور جو اس کا مقصد ہے اللہ تعالی سے تعلق کا جڑنا اور اللہ تعالی سے لو لگنا، اللہ تعالی کا حمدن ذکر کرنا، وہ بھی انشاءاللہ تعالی نصیب ہوگا۔ اس طریقے سے یہ سب کام کرے۔ ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ ہفتے سے صبح 12 بجے سے لے کر 1 بجے تک انشاءاللہ تعالی یہاں کلاسیں شروع ہوں گی آپ حضرات کے واسطے، جن کی نماز صحیح نہیں ہے ان کی نماز صحیح کی جائے۔ عام طور پر تو نماز یاد کرائی جاتی ہے وہ بھی ہوگی، لیکن عملی طور پر بھی نماز یہاں ٹھیک کرائی جائے گی انشاءاللہ۔ اس طریقے سے آدمیوں کو نماز میں کھڑا ہونا چاہیے، نیت باندھنے کے لیے ہاتھ کہاں تک اٹھانے چاہیے، ہاتھ کس طرح باندھنے چاہیے، رکو کیسے کرنا چاہیے، اور قاعدے میں کس طرح بیٹھنا چاہیے، سجدے کا مسنون طریقہ کیا ہے، قوما کس طرح کرنا چاہیے، جلسہ کس طرح کرنا چاہیے، تحیات میں کس طرح بیٹھنا چاہیے، سلام کس طرح پھیرنا چاہیے، دعا کیسے مانگنی چاہیے، یہ عملی تربیت بھی انشاءاللہ تعالی یہاں پر ہوگی۔ تو یہ بہت بہت اہم ہے، یہ عام طور پر کسی اور مسجد میں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی، اس لیے اس موقع سے بہت فائدہ اٹھائیں اور اپنی نماز کو بھی صحیح کریں، یعنی الفاظ بھی صحیح کریں، اور نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی سیکھیں۔ تو جن حضرات کا کی نماز صحیح نہیں وہ نماز صحیح کر لیں، اور جن کی طریقہ نہیں آتا وہ طریقہ بھی سیکھ لیں، اور ساتھ ہی انشاءاللہ قرآن قاعدہ ہی پڑھایا جائے گا، جن کی قرآن شریف خلاف تجوید ہے وہ اپنا 10 دن میں رات دن محنت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ان کا قرآن شریف بھی کسی حد تک صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ضروری مسائل اور آداب بھی آپ کو پڑھائے اور بتائے جائیں گے۔ کئی استاد انشاءاللہ تعالی یہاں بیٹھیں گے، ایک مولانا مفتی محمد یعقوب صاحب انشاءاللہ تشریف رکھیں گے، ایک مولانا بدر عالم صاحب، اور بھی شاید کے اور استاد ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ 12 سے 1 بجے تک روزانہ یہ انشاءاللہ تعالی درس ہوگا، آپ اس میں شوق و ذوق کے ساتھ، محنت کے ساتھ اس میں شریک ہوں اور اپنے آپ کو اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ اور آج بھائی ہو سکتا ہے شب قدر ہو، تو یہ 21ویں شب ہے آج ماشاءاللہ، تو بھائی یہ عبادت کی رات ہے، اور شب قدر کی عبادت کا ثواب 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ اس لیے آپ جلدی سے مختصر کھانا وانا کھا کے اگر آرام کرنے کی ضرورت ہو 1-2 گھنٹے آرام کر لیں، اس کے بعد پھر سب نوافل میں اور تلاوت میں اور تسبیحات میں، خاص طور پر دعا مانگنے میں مشغول ہیں، صبح تک یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ. اگر کوئی 100 رکعت نفل پڑھ لے تو 100 پہ سوال, 100 پہ سوال. آپ کہتے 100 روزے ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں بھائی؟ حضرت امام ابو حنیفہ رہے, حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں نہیں بغیر رمضان کے روزانہ 300 رکعت نفل پڑھتے تھے, جبکہ سلطنت اسلامیہ کے وہ قاضی القضات تھے. ساری مملکت اسلامیہ کتنی بڑی تھی کہ اس میں سورج نہیں ڈوبتا تھا, ایک دفعہ ڈوبا دوسرے سے نکل آیا. اتنی بڑی سلطنت کے وہ قاضی کے قاضی تھے, اور ایسی مصروفیت میں نہ جانے وہ کیسے 300 رکعت نفل پڑھتے تھے, ہم سے تو 30 بھی نہیں پڑھی جا رہی. اب میں آسان نسخہ بتا دیتا ہوں آپ, کہ جس سے آپ بھی واقع 100 رکعت نفل پڑھ لیں گے, اور کوئی مائی کلال 300 پڑھنا چاہے تو وہی پڑھ سکتا. اگر کسی نے 300 پڑھ لیے تو میں اس کو تو انعام ہی دوں گا. ترکیب میں بتا دیتا ہوں, وہ ترکیب یہ ہے کہ پہلے 2 رکعت نفل کی نیت سے 2 رکعت پڑھے, پھر 4 رکعت نفل کی نیت سے 4 رکعت پڑھے, پھر 6 رکعت کی نیت سے 6 رکعت پڑھے, پھر 8 رکعت کی نیت سے 8 رکعت پڑھے. یعنی ایک سلام سے 8, ایک سلام سے 6, ایک سلام سے 4, ایک سلام سے 2, 5 دفعہ کر لیں ایسے. بس بولو ہوئی ہوئی نہیں ہوئی, سب آیا دیا ہے, ہو گئی نہیں ہو گئی. تو جیسے یہ بتانے میں آسان ہے نا, عمل میں بھی انشاءاللہ آسان ہے. تو کم از کم شب قدر میں تو 100 نفل پڑھ لینی چاہیے. ہمیں کون سب تیار ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. اب دعا کر لیں. آخر میں چند رسالے دینا چاہ رہا ہوں. اس کے اندر چند رسالے ہیں بھائی. ایک تو جمعے کے معمولات, یہ ماشاء اللہ شب جمعہ ہے, کل جمعہ بھی ہے, بڑا قیمتی جمعہ ہے بھائی. تو اس میں جمعے کے معمولات بھی لکھے ہوئے ہیں, اور نیز ایک رسالہ ہے جس میں جمعے کے متعلق 3 رسالے, رسائل جمعہ. اس میں ایک میں جمعے کے فضائل, سنتیں, آداب وغیرہ ہیں, اور دوسرے میں 40 حدیث ہیں جمعے کے فضائل کے بارے میں, اور پھر اس میں بھی آخر میں جمعے کے معمولات اور ضروری احکام ہیں. یہ رسالہ پہلی مرتبہ شائع ہو رہا ہے, اور پہلی مرتبہ آپ کی خدمت میں پیش ہو رہا ہے. اسے قدر کریں بھائی, اس کو دل و جان سے پڑھیں, اور پھر کل اپنا جمعہ کو سونا بنائیں, جمعہ کو سونا بنائیں. ہاں, لیکن کسی کو تکلیف نہیں دینا پہلی صف میں جانے سے پہلے, ایک بات. دوسرے کے وہاں پہ رومال لگ کے جگہ نہیں روکنا, بیٹھنا تو خود ہی جا کے بیٹھنا, یہ نہیں کہ آپ تو یہاں سو رہے ہو اور رومال وہاں پہ جگہ روک رہا ہوا. بعض لوگ مسلح بچھا دیتے ہیں, بعض لوگ رومال رکھ دیتے ہیں, بعض لوگ کچھ اور رکھ دیتے ہیں, اب اوپر گھوم رہے ہیں, ادھر گھوم رہے ہیں, وہ جگہ وہاں بک ہو گئی ان کی, یہ بالکل ناجائز. یاد ہاں, خود جا کے بیٹھو, پھر بے شک ابھی سے بیٹھ جاؤ جا کر کے, کون منع کرتا ہے؟ بے شک کل صبح جمعے کی نماز پڑھ کے واپس آنا, اس میں کہ اس سے کون منع کرتا ہے, لیکن ایسا نہیں کہ آپ اوپر رہو اور رومال وہاں رکھا ہوا, ایسا نہیں. تو صف اول کا ثواب ہے, اور جس آدمی کو صف اول میں جگہ نہ ملے اور وہ گھسنے کی کوشش نہ کرے, بلکہ اس نیت سے پیچھے ہٹ جائے کہ میں آگے جاؤں گا تو صف اول میں بیٹھنے والوں کو تکلیف ہوگی, تو اس کو صف اول کا دوگنا ثواب ملے گا. کوشش تو کرو صف اول کی, لیکن کسی کو ستاؤ بھی نہیں اور تکلیف بھی نہ پہنچا. تو 2 رسالے ہو گئے, اور 1 رسالہ اس کے اندر ہے اعتکاف کی خوبیاں. یہ بھی بڑا پیارا رسالہ ہے, پڑھنے کا پتہ چلے ہم اعتکاف میں آئے تو ہمارا اعتکاف ہے کیا, اس میں کیا خوبیاں ہیں, کیا اس میں محاسن ہے, کیا اس میں کمالات ہیں, معلوم ہوگا تو قدر ہوگی انشاءاللہ تعالی. اور ایک قرآن شریف کی چونکہ تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی ہے, تو 1 رسالے میں تلاوت کے فضائل ہیں, اور 1 ہے رمضان شریف مبارک کا آخری دن. تو آخری دن تو آنے والا ہے انشاءاللہ رمضان شریف کا, تو اس دن کے بارے میں بھی کچھ باتیں اس میں بیان کی گئی. یہ سیٹ ابھی آپ کی خدمت میں پیش ہو رہا ہے. انشاءاللہ تعالی آپ سب حضرات اپنی جگہ تشریف رکھے, پہلے دعا کر لیتے ہیں, پھر آپ بیٹھے رہنا, تو یہ تقسیم کر دیں گے, اس کے بعد پھر آپ سب اٹھیں, تاکہ بیٹھنے میں تقسیم کرنے میں آسانی رہے گی, ورنہ پھر چھینا جھپٹی ہوتی ہے, معلوم کیا کیا ہوتا ہے, وہ اچھا طریقہ نہیں ہے. اب دعا فرما لیں. اللہم لک الحمد, لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد, لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. آپ کا بڑا فضل ہے, بڑا کرم ہے. اللهم لك الحمد ولك الشكر, اللهم لك الحمد ولك الشكر, الحمد لله على كل حال, اللهم لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يا الله آپ کا بڑا انعام ہے, بڑا احسان ہے.
کو کسی لائق نہ تھے. آپ نے ساری دنیا کی مصروفیتوں مشغولیتوں سے نکال کر زبردستی آپ نے اپنے گھر میں لا کر ہمیں بٹھا دیا اور اعتکاف کی توفیق عطا فرما دی. یا اللہ اب ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق بھی عطا فرما. یا اللہ ہمیں اس اعتکاف کا حق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. یا اللہ تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. تمام کارہائے خیر کے انجام دینے کی توفیق عطا فرما. جو نیک کامیاں بیان کیے گئے یا اللہ ان سب پر ہم کو توفیق عمل عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے آپ ہمارے بن جائیے. یا اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے آپ ہمارے بن جائیے. یا اللہ آپ کی محبت میں شفقت میں آپ کے رحمان و رحیم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. یا اللہ ہم ہی اپنی بے عملی کی وجہ سے اور بدعملی کی وجہ سے آپ سے دور ہیں. یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں آپ کے قریب سے قریب تر ہونے کی توفیق عطا فرما. جو نیک اعمال کے ذریعے نوافل کے ذریعے کثرت ذکر کے ذریعے کثرت تلاوت کے ذریعے نصیب ہوتی ہے یا اللہ ہمیں اس کی خوب توفیق عطا فرما. یا اللہ خوب توفیق عطا فرما ہمیں ہمارے اعتکاف کو یا اللہ محفوظ رکھیے. یا اللہ پورا کروا دیجیے اور اپنی رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما لیجیے. یا اللہ ہمارے اعتکاف کو قبول فرما اور تمام نکارہائے خیر کی ہمیں خوب سے خوب توفیق عطا فرما. ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما اور ہم سب کو اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم.